پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ تحریک انصاف کی طرف سے صوبہ پنجاب کے صنعتی شہر فیصل آباد میں احتجاج کے دوران عمران خان کے حامیوں اور حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمیان کئی مقامات پر تصادم ہوا، جس میں ایک شخص ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ حکومت کے خلاف احتجاج میں مصروف جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے حال ہی میں پلان سی کا اعلان کرتے ہوئے ملک کے تمام بڑے شہروں کو ایک ایک دن کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت سب سے پہلے فیصل آباد میں احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا۔ پیر کی صبح تحریک انصاف کے کارکن ناولٹی چوک، الائٹ چوک اور ملت روڈ پہنچے، جہاں انہوں نے ٹائر جلا کر سڑکیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے حامی بھی بڑی تعداد میں وہاں پہنچ گئے اور دونوں گروپوں میں تصادم ہوا، جس میں ایک دوسرے پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ بگرام قید خانے کی تنصیب میں بند سارے غیر افغانی قیدیوں کی وطن واپسی کے سلسلے میں امریکہ نے 3 پاکستانی قیدیوں کو پاکستان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ کام اس ہدف کے تکمیل کا حصہ ہے جس میں 31 دسمبر تک افغانستان سے موجودہ بین الاقوامی لڑاکا مشن مکمل کر لیا جائے گا۔ پاکستان میں سرکاری ذرائع نے ان قیدیوں کی شناخت پاکستانی طالبان کے ایک سینئر کمانڈر لطیف محسود، عزیز عرفات اور جعفر کے طور پر کی ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے پیر کو ہونے والے مجوزہ دورے کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ نریندر مودی نے بھارتی کشمیر میں ہونے والے ریاستی انتخابات سے متعلق مہم کے سلسلے میں پیر کو ایک جلسہ عام سے بھی خطاب کیا۔ کشمیر میں 25 نومبر کو شروع ہونے والے ریاستی انتخابات 5 مرحلوں میں مکمل کیے جائیں گے۔ کشمیری علیحدگی پسند تنظیموں نے ان انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ گرینڈ جیوری کے ایک فیصلے کے خلاف امریکہ بھر میں دوسری رات بھی احتجاجی مظاہرے جاری رہے۔ جیوری نے ایک سیاہ فام غیر مسلح شخص کو ہلاک کرنے کے الزامات سے ایک سفید فام پولیس افسر کو بری قرار دیا تھا۔ ریاست کیلیفورنیا کے شہر برکلے میں اتوار کی رات یہ احتجاج یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پرامن طور پر شروع ہوا، لیکن بعد میں یہ پرتشدد ہو گیا اور قریبی علاقے آکلینڈ تک پھیل گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جب احتجاجیوں نے ان پر پتھر اور بوتلیں پھینکیں تو انہوں نے آنسو گیس فائر کی، جبکہ بہت سے مظاہرین نے کوڑا دانوں کو آگ لگا دی، کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیے اور کاروبار لوٹ لیے۔ کئی دوسرے شہروں میں بھی پرامن مظاہرے ہوئے۔ شکاگو میں سینکڑوں مظاہرین گرجا گھروں سے نکل آئے اور سفید فام پولیس کے سیاہ فام لوگوں سے ناروا سلوک پر احتجاج کیا۔ میامی میں احتجاجی مظاہرین شاہراہ کے ایک حصے کو بلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے اور میامی بیچ پر ہونے والے ایک بین الاقوامی آرٹ شو کی ٹریفک کو سست کر دیا، جبکہ نیو یارک، فلاڈیلفیا اور سیئٹل میں بھی مظاہرے ہوئے۔ صدر براک اوباما نے بلیک انٹرٹینمنٹ ٹی وی کو بتایا کہ امریکہ میں نسلی امتیاز کی جڑیں بہت گہری ہیں اور یہ جلد ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تازہ ترین مظاہرے بدھ کو نیو یارک میں شروع ہوئے تھے، جب نیو یارک گرینڈ جیوری نے سفید فام پولیس افسر ڈینیل پینٹیلیو پر فرد جرم عائد کرنے سے انکار کر دیا، جس نے 6 بچوں کے باپ 43 سالہ سیاہ فام ایرک گارنر کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا۔ امریکی عہدیداروں نے متنبہ کیا ہے کہ اس مجوزہ رپورٹ کے جاری ہونے سے دنیا بھر میں امریکی مفادات کے خلاف تشدد بھڑک سکتا ہے، جس میں سی آئی اے کے ان تفتیشی ہتھ کنڈوں کی تفصیل بتائی گئی ہے جو وہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں استعمال کرتا ہے۔ یہ رپورٹ منگل کے روز جاری ہونے کی توقع ہے۔ یہ پہلی دستاویزات ہے جو سی آئی اے کی طرف سے منظر عام پر لائی جا رہی ہے، جس میں مشتبہ القاعدہ کے خلاف اذیت رسانی کے مبینہ الزامات کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس نے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر دہشت گرد حملہ کیا تھا۔ 480 صفحات کی اس رپورٹ میں تفتیشی حربوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، جن میں نیند سے محروم رکھنے اور پانی میں سر ڈبونے جیسے طریقے شامل ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ سامعین، جیسا کہ آپ گزشتہ چند روز میں سنتے رہے ہیں کہ آخر کار ایک نئے الیکشن کمیشن کا تقرر ہو گیا اور انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا۔ اس سے قبل متعدد ڈیڈ لائنز گزریں، کبھی کوئی امیدوار اس منصب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، اور کبھی فریقین کسی ایک کے تقرر پر راضی نہ ہوتے تھے۔ لیکن بہرحال اب ایک نئے چیف الیکشن کمشنر نے حلف اٹھا لیا ہے۔ سردار محمد رضا خان سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس تھے جب انہوں نے اس منصب کو قبول کیا، اور اب وہ چیف الیکشن کمشنر ہو گئے ہیں اور وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ ان کے نئے چیف الیکشن کمشنر کے بننے کے بعد جو الیکشن کمیشن کے نظام میں خرابیوں کی باتیں کی جا رہی تھیں اور جس پر ملک میں احتجاج بھی ہو رہا ہے، اس کی کیا صورتحال ہوگی، کیا نئے الیکشن کمشنر اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ ان نظام کی خرابیوں کو دور کر سکیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے انتخابات میں دھاندلیاں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ ہمارے ساتھ عمران اسماعیل صاحب بھی ہوں گے جو پی ٹی آئی کور کمیٹی کے رکن ہیں۔ احمد بلال محبوب صاحب بھی ہوں گے جن کا تعلق بل ڈیٹ سے ہے، اور قمر دلشاد صاحب بھی ہوں گے جو سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے۔ سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہے، یہ بتائیے کہ اس تقرر میں تمام فریقین متفق تھے، اس سے پہلے آخر کیا ایسی بات تھی کہ کوئی الیکشن کمشنر یا تو وہ خود تیار نہیں ہوتا تھا یا فریقین متفق نہیں ہوتے تھے اس پر؟
دیکھیں جی، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 213 کا ایک تقاضا ہے اور تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس آپس میں مشاورت کر کے تین تین نام جو ہے وہ اس پارلیمانی کمیٹی کو بھیجیں گے جو اس بارے میں فیصلہ کرے گی، جس کا بھی فیصلہ ہوا جس کا میں چیئرمین ہوں گی۔ اب گزارش یہ ہے کہ کافی عرصے سے یہ بات پینڈنگ تھی اور یہ ہو تو جلدی جانا چاہیے تھا، اس میں دو رائے تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد جو بعد میں کچھ ماضی قریب میں ڈیلے ہوا تو اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ سپریم کورٹ نے بار بار کہا، اور اس کے بعد جب بھی کسی فاضل ثابت جج صاحب کا یا کسی امیدوار کا نام آتا تھا تو لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس اگر اس پر کوئی اپنا کنسنسس بناتے تھے تو جب وہ نام جو ہے نا وہ مشتہر ہوتا یا نام سامنے آتے تو اس پر ہماری پارٹی کے اور جو قائد لیڈر ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں ان پر کوئی نہ کوئی ان کو اعتراض ہوتا تھا۔ تو پھر ایک بحث یہ بھی چل گئی پاکستان میں کہ کیا کوئی شریف آدمی جو ہے ان حالات میں کوئی عہدہ یہ قبول کریں گے، خدا نہ خاصا کل تو ان پر اعتراض نہ ہو۔ بہرحال وہ مرحلہ بھی گزر گیا تو پھر الحمدللہ اب سردار احمد رضا صاحب کا جب مرحلہ آیا تو اس پر یہ تین نام آئے، سردار احمد رضا صاحب اور اس کے بعد اپنا جسٹس تنویر احمد خان صاحب اور جسٹس طارق پرویز صاحب، ریٹائرڈ جسٹسز ہیں صاحب۔ تو اس پر ساروں نے اطمینان کا اظہار کیا، بشمول پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ تینوں نام ٹھیک ہیں، اور یہ آپ کو بھی پتا ہوگا، لوگوں کو پتا ہے، تو اس پر اسحاق ڈار صاحب نے جناب وزیر اعظم کی ہدایت پر بھی یہ سب سے مشاورت بھی کی، سب اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں بھی لیا، اور خوشی شاہ صاحب نے بھی اس پہ جو رول ادا کیا۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ فیصلہ ایک، اس کے بعد ان کی جو کنسنسس کی جو تین امیدواروں پہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک ہو جائے تو ہماری کمیٹی میں آیا، تو کمیٹی کا پھر اجلاس ہوا، اور اس کے بعد کمیٹی کے اندر بھی تمام جماعتوں کے جو نمائندے موجود تھے ماں سوائے پی ٹی آئی کے فاضل رکن کے ان کو اطلاع دی تھی اور وہ نہیں آئے, ان کا اپنا ایک موقف ہوگا تو آ جاتے تو ان کی مزید مشاورت شامل ہو جاتی. تو اس کے بعد ہم نے یہ جو فیصلہ تھا اناؤنس کر دیا. اب رہی بات کہ اس کے بعد ان پر ذمہ داریاں بہت بھاری ہیں اور خاص طور پر اس جگہ میں جب دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں تو دھاندلی کے الزامات کی تفصیل میں اب نہیں جاتے کہ اس میں کتنا وزن ہے یا نہیں ہے, پھر وہ ایک سیاسی پیور سیاسی گفتگو شروع ہو جائے گی اور پھر اس پہ سوال جواب شروع ہو جائیں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں ان کی ذمہ داری موجودہ ماحول میں بہت زیادہ بڑھ جائے گی, اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ مجھے بطور ایک سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہونے کی حیثیت سے ان کے سامنے بطور وکیل کے پیش ہونے کا کافی تجربہ ہے, میں ذاتی حوالے سے ان کو بطور جج دیکھتا رہا ہوں اور ان کی ریپوٹیشن بھی اور ان کی جو ہے قانون پر گرفت بھی اور ان کا طریقہ کار اور خاص طور پہ ان کا اخلاق اور ان میں متانت اور ان میں استقلال جو دیکھا ہم نے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس موجودہ ماحول میں ساری باتوں کو دیکھ کے سامنے بہتر کردار ادا کریں.
یعنی جو صورتحال ہے اس میں یہ اندازہ تو یقیناً ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ باہمت آدمی ہے, اس لیے کہ بعض لوگوں نے تو اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ تھا کہ پتہ نہیں کس کی عزت اچھال دی جائے گی یا کیا ہوگا. خیر یہ ایک بات کی بات ہے, لیکن انہوں نے بہرحال اس منصب کو قبول کر لیا ہے. اور آپ کی جو کمیٹی ہے پارلیمانی امور کی کمیٹی ہے نا یہ جس نے اس کو اپروو کیا ہے,
پارلیمانی امور کی ہے برائے تقرری چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور اس کے چیف الیکشن کمیشنر ممبران.
تو ابھی سینٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. قمر دلشاد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جسٹس فخر الدین جی ابراہیم صاحب بھی بہت ویل ریپیوٹیڈ جسٹس تھے, ان کی بے انتہا عزت تھی اور بہت زیادہ ان کو سراہا جاتا تھا ان کی آنےسٹی کو ان کی انٹیگریٹی کو, لیکن جب انہوں نے چیف جسٹس کے بعد وہ اس منصب پہ کام کیا چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت سے تو ان پر بے شمار الزامات عائد کیے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ امیون ہوں گے اس صورتحال سے یا وہ کوئی نیا طریقہ کار اختیار کریں گے, نظام میں تبدیلی لائیں گے؟
سر بات یہ گزارش ہے کہ ابھی پارلیمانی کمیٹی میں 18 امینڈمنٹ کے تحت موجودہ پارلیمانی کے بیٹھے ہیں, انہوں نے بالکل آئین کے آرٹیکل 213 کی روح کے مطابق انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ کی سفارش کی ہے. بالکل جیسے آئین کی آرٹیکل 213 نے طریقہ بتایا تھا, پروسیجر بتایا تھا, اس کے مطابق انہوں نے کام کیا. یہ واقعہ کو شاید قدم اٹھایا پارلیمانی کمیٹی نے, لیکن جب جسٹس فخر الدین ابراہیم کا جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ایز اے چیف الیکشن کمیشنر تو اس وقت کی پارلیمانی کمیٹی نے یہ سارا طریقہ کار اختیار نہیں کیا تھا اور وہ جلد بازی میں جذبات میں یہ بس فخر الدین ابراہیم آ گئے ہیں. پاکستان میں ایسا انتخاب ہوا کہ ہم جو ہے تمام دنیا کے اندر سب سے اول میں ہم شامل ہو جائیں گے, خاص طور پہ ہم کسی میں شامل ہو جائیں گے. لوگ بڑی پاکے بند کر کر پائے تمام ان کے ماضی کا جو ریٹ ڈاکٹرونا اور جنت منگانا جو انہوں نے قدم اٹھائے تھے ماضی میں, اس کے روشنی میں انہوں نے ان کی تعریف کی اور ان کو بڑا خوش اعلان کیا. لیکن جو موصوف آگے چیف الیکشن کمشنر تو وہ دراصل انہوں نے اپنی ایک عمر فدا سے یادداشتوں کی دن تھی, 2.5 گھنٹے وہ جنرل کیانی کے ساتھ ناگرا کے دفتر میں ملاقات ہوتی رہی اور بعد میں جب اٹھنے لگے تو کہنے لگے سر جنرل کیانی کو میرا سلام کہی, اس سے ساری ان کی کیلبریٹی کی قابلیت ان کی ذہانت ختم ہو گئی وہی نادرا کے دفتر میں جنرل اشفاق پرویز کیانی کے سامنے. تو اصل میں نے کیانی ہوں تو اس کے بعد جتنے بھی ان کی جنرل کیانی نے ان کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہمیں پولیس اسٹیشن کے اندر جو ہے ہمارا ایک فائی آرمی کا کھڑا کرنے کی اجازت دے دی, تو انہوں نے اجازت بہانا یہ کیا کہ جناب الیکشن کمیشن کی دورہ تین ہے ان پر جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے. تو کتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے, ایک الیکشن ہو رہا ہے ملک کے اندر 93 کے الیکشن میں, 97 کے الیکشن میں باقاعدہ آرمی پولنگ اسٹیشن کے اندر کھڑی تھی اور باہر بھی کھڑی تھی سب پارٹیاں, باقی نے اس کا اعتماد نہیں کیا. اور یہ الگ
میرے خیال میں قمر دلشاہ صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. یہ بتائیے اس وقت ہمارے ساتھ احمد بلال محبوب صاحب ہیں پلڈیٹ کے سربراہ. احمد محبوب بلال صاحب بہت شکریہ, آپ طویل سفر کر کے وطن واپس آئے ہیں, بہت تھکے ہوئے ہوں گے, آپ نے زحمت فرمائی. یہ بتائیے کہ آخر ہمارا الیکشن کا جو نظام ہے اس میں خرابی کیا ہے کہ ہر بار جب الیکشن ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اعتراضات ہوتے ہیں؟ آخر دنیا میں اور بھی ممالک ہیں جہاں الیکشن کمیشنز ہیں، وہ الیکشنز کرواتے ہیں لیکن ان پہ اعتراضات نہیں ہوتے، ہمارے یہاں کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیا اس میں درستگی کی ضرورت ہے؟
دیکھیے، اگر تو یہ ہمارا خیال ہے کہ کوئی ایسا الیکشن کا نظام ہوگا جو پرفیکٹ ہوگا اور جس پہ کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہوگی، تو شاید پھر ہم ایک غیر حقیقت پسندانہ سے یہ توقع رکھ رہے ہیں. دنیا میں بھی جہاں الیکشن ہوتے ہیں، بہت اچھے الیکشن ہوتے ہیں، ان میں بھی بعض اوقات اعتراضات کی گنجائش ہوتی ہے. بھارت میں بھی جہاں ہمارا خیال ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، خود الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں بہت اعتراض ہوئے ہیں، اور اب یہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کی پروگرامنگ میں گڑبڑ کر دی جاتی ہے، چنانچہ اب وہاں پہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ پیپر ٹریل رکھی جائے گی، کاغذی ریکارڈ بھی رکھا جائے گا تاکہ بعد میں چیک ہو سکے. تو پاکستان میں بھی نظام تو پہلے سے بہتر ہو رہا ہے. تمام شواہد اس بات کے ہیں کہ ہر دفعہ اس دفعہ کا الیکشن پچھلے الیکشنوں سے بہتر تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اس پہ اعتراض نہیں ہے، اس پہ اعتراضات بہت ہیں اور تبدیلی کی اور بہتری کی گنجائش باقی ہے. لیکن انتخابات یقیناً پہلے سے بہتر ہوئے ہیں، اور لیکن آئندہ بھی اعتراضات ہوتے رہیں گے، لیکن بہتری کا سفر جاری رہے گا. یہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ سسٹم کام کر رہا ہے اور سسٹم بہتر ہو رہا ہے.
سینیٹر رجوانہ ہمارے ساتھ رہیے گا. احمد بلال محبوب صاحب، ایک بات یہ بتائیے کہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے ان موضوعات کے اوپر، اور آپ دیکھتے ہیں اور آپ کی آرگنائزیشن جو ہے اس کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے اس کے اوپر، کس قسم کی بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے ہمارے الیکشن کے نظام میں؟
دیکھیے، ایک دو جو تبدیلیاں ہیں ان کو میں بنیادی طور پہ تو نہیں کہتا، چونکہ بنیادی طور پہ تبدیلی ہے جو ریکوائرڈ ہے وہ کلچر کی تبدیلی ہے، وہ لوگوں کے اندر ایک جمہوری سوچ پیدا ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ چٹکی بجاتے نہیں ہوتا، وہ قومیں ایک طویل عمل سے گزرتی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے اندر ایک جمہوری کلچر پروان چڑھتا ہے. ہم اس عمل سے گزر رہے ہیں، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن ایک دو بڑی تبدیلیاں جو ہونی چاہیے وہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو انتخابی کمیشن یعنی الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان سب کے لیے لازمی ہے کہ ان کا ایک جوڈیشل بیک گراؤنڈ ہو، یعنی وہ جج رہے ہوں یا جج ہوں. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے انتظامی تجربہ رکھنے والے لوگ، بہت سے لوگ جو بہت مفید ہو سکتے ہیں، وہ اس سارے عمل سے خارج ہو جاتے ہیں. ججز، ان کے تمام احترام کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ان کو انتظامی معاملات کا تجربہ ذرا کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ٹریننگ اور ان کی جو تجربہ ہوتا ہے وہ ذرا قانونی آئینی معاملات کے اندر گہری نگاہ رکھنے کا اور ریسرچ کا اور انٹروورٹ قسم کا ہوتا ہے، جبکہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے. تو ایک میرے خیال میں دستوری ترمیم ہونی چاہیے جس کے تحت الیکشن کمیشن کے اراکین اور چیف الیکشن کمشنر کے لیے جوڈیشل بیک گراؤنڈ کا ہونا لازمی نہ ہو. وہ ہو بھی سکتا ہے لیکن لازمی نہ ہو. اور دوسرا، میرے خیال میں ہمارا جو ابھی ریسنٹ تجربات ہیں ان کی روشنی میں، ایک ووٹر کی پہلے سے شناخت ہونا اس سے پہلے کہ ووٹ ڈالے، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ اب ہماری ٹیکنالوجی اس قابل ہے کہ اس کے ذریعے سے انگوٹھے کے نشان سے ایک آدمی کی شناخت ہو سکتی ہے، تو اگر یہ ہو جائے گا تو پھر میرے خیال میں بوگس ووٹنگ کے جو امکانات ہیں وہ تقریباً ختم ہو جائیں گے. اس وقت ہمارا بڑا مسئلہ یہ دوسرا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ انتخابی نظام میں جو مالی امور ہیں، اس وقت سیاسی پارٹیوں کے اوپر جتنا بھی وہ خرچ کر دیں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سیلنگ نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر بھی ایک قانون آنا چاہیے. افراد کے اوپر تو پابندی ہے کہ وہ دس لاکھ اور 15 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے صوبائی اور قومی اسمبلی کے، لیکن پارٹیوں نے پچھلے انتخابات میں اپنے ٹیلی ویژن ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے بے پناہ پیسے خرچ کیے ہیں. تحریک انصاف نے تقریباً 1 بلین کے قریب خرچ کیا ہے. تو یہ پی ایم ایل این بھی بہت پیچھے نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں اس کے اندر کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے.
اچھا قمر دلشاہ صاحب، آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی، میں آپ کی طرف ابھی آتا ہوں. پہلے میں ایک سوال ذرا سینیٹر رجوانہ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو کمیٹی ہے، کیا وہ کوئی اس قسم کی ریکمینڈیشنز بھی دے رہی ہے جیسا کہ ابھی احمد بلال محبوب صاحب نے فرمایا کہ کچھ ریسٹرکشنز ہونی چاہیے پارٹیز کے اوپر، کینڈیڈیٹس کے اوپر، دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح کہ اس سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے اخراجات میں، اس لیے کہ ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ لوگ خرچ کرتے ہیں الیکشن کے اوپر پھر کماتے ہیں اس سے اور نظام جو ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے. سینیٹر رجوانا صاحب،
انتخابی اصلاحات کی جو کمیٹی ہے اس کا میں بھی ایک رکن ہوں.
جی،
اس پر یہ جو ابھی احمد بلال صاحب فرما رہے تھے، میں بلکہ میں مطلب ہے کہ اس میں میرا یہ فرض بنتا ہے، ان کی جو پک ڈیٹ ہے اور ان کی جو کاوش احمد بلال صاحب کی وہ بڑی بہت قابل تعریف ہے. میں عموماً ان کے پروگرام میں جاتا ہوں، ان کی بڑی خدمات ہیں نظام کو بہتری کے حوالے سے، نظام کی بہتری، کوئی بھی نظام اور خاص طور پر یہ الیکٹرل پروسیس کا. جو انتخابی اصلاحات کی کمیٹی ہے میں اس کا بھی ممبر ہوں، اور کچھ جو مجھے بطور ایک فیلڈ کے انتخابات میں، بطور ایک قانون دان کے انتخابات کے الیکشن کرنے کا جو تجربہ ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو موجودہ قانون ہے، خاص طور پر یہ جو ریپرزینٹیشن آف پیپل ایکٹ ہے 1976 کا، عوامی نمائندگی کا جو ایکٹ ہے، اس کی بہت سی دفعات ایسی بھی ہیں کہ اگر ان کا صحیح طریقے سے سختی سے عمل درآمد کرایا جائے تو اس سے بھی کافی بہتری آ سکتی ہے. وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو بلکہ اس انتخابی کمیٹی میں یہ بھی کہا کہ ہم اس میں، اس کمیٹی میں ہم سارے جو ہیں ہم الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہیں، تو کیا ہم اگر جب خدا نخواستہ کوئی انفرادی طور پر کوئی دھاندلی کرتا ہے اور وہ دھاندلی کر کے جیتتا ہے تو وہ لیجسلیٹر ہوتا ہے، تو کیا اس کو بھی چاہیے کہ وہ شفاف پروسیس کے الیکشن کا حصہ بنے، اور جو ہارتا ہے اگر وہ دھاندلی کرتا ہے اور کامیاب نہیں ہو سکتا تو وہ الزام لگا دیتا ہے. تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے کہ ہم اسپورٹس مین کی طرح اپنی ہار کو کھلے دل سے قبول کریں، بشرطے کہ اس میں دھاندلی نہ ہو. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ باقی رہا الیکشن کے اخراجات کا، تو اس سے پہلے یہ انتخابی اصلاحات کی کمیٹی بننے سے پہلے کوئی 4-5 مہینے کی تقریباً بات ہوئی اس سے زائد، تو ایک یہاں پاکستان کے مشہور وکیل ہیں عابد اثر منٹو صاحب، انہوں نے اپنی ایک ان کی پارٹی ہے اس کے حوالے سے، انہوں نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا، تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو فریق بنایا گیا اور اس میں میں اپنی جماعت کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوا. اس میں اس ججمنٹ میں بہت اچھی باتیں کی گئیں، بہت اچھی سجیشن سپریم کورٹ نے اس میں دی، تو اس میں انتخابی اخراجات کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا. تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر میں انتخاب لڑ رہا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے. میں کہوں جی میں خرچ کم کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا، اور میری سیاسی پارٹی بھی جب جلسہ کرے گی تو اشتہاری میں نہیں چلائے گی. مگر بدقسمتی سے یہاں ہمارے یہاں عوام کا جو شعور ہے اس کو بڑھانا پڑے گا، ان کو تعلیم زیادہ دینی پڑے گی، ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ٹی وی چینلز پہ، پرائیویٹ چینلز پہ کوئی ایسا ٹائم ہو جس کا خرچہ صرف الیکشن کمیشن کرے، کینڈیڈیٹس کو فون نہیں کر سکتے، اور تمام میجر پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ کو مذاکرے کا موقع دیا جائے، لوگ اس سے اسیس کریں کہ ہمارا امیدوار جو ہے وہ کس طرح کا امیدوار ہے. واقعی یہ صحیح بات ہے کہ جو اخراجات کے حوالے سے پاکستان کا الیکشن پروسیس ہے اس میں جتنا بھی ہے بھلے اچھا کینڈیڈیٹ ہو، اگر اس کے پاس کوئی مالی حیثیت نہیں ہے تو وہ الیکشن میں آنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. پر وقت کے ساتھ جس پر کام ہو رہا ہے، اور ہم نے انتخابی اصلاحات کی کمیٹی میں جو پہلی بات ہو رہی تھی احمد بلال صاحب کر رہے تھے، میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ وہ تو صرف ایک ہم نے لمیٹڈ اس میں رکھا ہوا کانسٹیٹیوشن میں اپوائنٹمنٹ آف دی چیف الیکشن کمشنر اٹس ممبر، تو اس میں میرا خیال ہے جی کہ وہ بھی آرٹیکل 213 کی پہلی شق ہے، تو اس میں ضرور یہ ایک مطلب لچک رکھنی چاہیے کہ اس میں ضروری نہیں، یا کوئی ایڈمنسٹریٹر تجربہ رکھتا ہو، بچے کا تجربہ رکھتا ہو تو وہ بھی بنایا جا سکتا ہے. تو کمبینیشن ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے بھی سابقہ یا مطلب موجودہ کو جج صاحبان ہو، کچھ ایگزیکٹو کو، کمبینیشن سے کام چلایا جا سکتا ہے. کیونکہ ایک کانسیپٹ یہ بھی تھا جب یہ اپنا جج صاحبان کی تقرری یا جج ہونا یا جج ہونے کے قابل ہونا کا فیصلہ کیا گیا، تو اس میں یہ بھی تھا کہ جج صاحبان پہ لوگوں کو اعتماد ذرا زیادہ ہوتا ہے. انتظامیہ میں کوئی نہ کوئی انتظامیہ کے افسران جو ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے زیر اثر رہ جاتے ہیں، مگر پھر بھی انتظامیہ کے ایسے افسران بھی ہیں جو بہت سے اپرائٹ ہیں، اچھے لوگ ہیں. تو یہ کمبینیشن بن جائے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. مگر پھر وہی ہے کہ آہستہ آہستہ پروسیس سے انڈیویجول چیزوں میں، انڈیویجول الیکشن میں تو کہیں نہ کہیں دھاندلی کا سکوپ ہے، باقی رہا کہ کسی جماعت کو دھاندلی کے حوالے سے اس کو ملائن کر دینا یا اس کو الزام لگا دینا بھی 2013 کے الیکشن میں اوور آل تمام دنیا کی بڑی بڑی جو این جی اوز ہیں دنیا کے بڑے بڑے اداروں نے اس کی تعریف کی اور یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کی. تو اب اس کی دھاندلی والی جو اب بات چل پڑی ہے وہ بھی پھر اس کو ایک طرف رکھتے ہیں, پھر وہی ایک سیاسی بحث شروع ہو جائے گی فار اینڈ اگینسٹ. اتنے بڑے مطلب شورا آفاق پروگرام میں ہمیں اس سیاست سے بالاتر ہو کے ادر وائز بھی بالاتر ہو کے ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور
انتخابی
نظام کی بہتری کے لیے اپنی انڈیپینڈنٹ تبصرہ کرنا چاہیے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے یاسمین علی صاحبہ نے. یاسمین صاحبہ مجھے یہ بتائیے, ہم گفتگو کر رہے تھے نئے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے حوالے سے اور جو بنیادی نظام ہے اس کے بارے میں. آپ قوانین کی بھی ایکسپرٹ ہیں, قوانین کی بھی یہ بتائیے کہ ہمارے انتخابی قوانین میں کس قسم کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے.
دیکھیے بڑا دلچسپ آپ کا سوال ہے اور بہت شکریہ آپ نے مجھ سے کیا. سب سے بڑی بات جو ایک میں ایڈیشن جس کا ذکر کرنا چاہوں گی, جس پہ میرا ایک پیپر چھپا تھا اور وہ ان پائنیئر پیپرز میں سے تھا جس کی بنیاد پہ غالباً آگے چل کے اور لوگوں نے بھی بہت لکھا, میں واحد نہیں تھی, جس میں الیکشن کمیشن نے نوٹا کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا, نن آف دا ابو کا, کہ ایک الیکٹورل پیپر میں یہ ضروری ہے کہ جب تمام کینڈیڈیٹس کے نام ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں یہ اختیار ہونا چاہیے ایک ووٹر کے کہ ایک ڈبا ہو جس پہ ہو نن آف دا ابو, ہم سب کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اگر ایک سٹریٹ 50% میجورٹی نن آف دا ابو پہ سائن کر دیتی ہے ایک کانسٹیٹوئنسی میں, تو اس کانسٹیٹوئنسی کے تمام کینڈیڈیٹس کو ریجیکٹ کر دیا جائے اور پارٹیوں سے کہا جائے کہ آپ نئے کینڈیڈیٹس پٹ اپ کریں, اور ظاہر ہے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سے بہت ساری ہم چیزیں ایسے دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کو سامنے رکھیں تو آرٹیکل 62 اور آرٹیکل 63 بڑے کلیئر ہیں. اس میں کچھ چیزوں کی الیکٹورل ریفارم سے پہلے کانسٹیٹیوشنل ریفارم کی ضرورت آتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو صادق اور امین ہونا چاہیے یا آنسٹ ہونا چاہیے, اب بعض الفاظ جن کی لیگل ویلیو نہیں ہے ان کی سبجیکٹیو انٹرپریٹیشن ہے, تو پہلے تو ہمیں جو قانون ہے اس کو بالکل لیگل الفاظ میں آنا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں جی آنسٹ ہونا انسان کا ضروری ہے, اب مختلف لوگوں کے نزدیک آنسٹی کا معیار مختلف ہو سکتا ہے, تو ہمیں بڑا اسپیسیفک ہو کے اور ریئلسٹک ہو کے کچھ باتوں کا پہلے تو کریکشنز کانسٹیٹیوشن میں ضرورت ہیں, بالخصوص آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے اگر ہم الیکشن ریفارمز چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم الیکشن ریفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہمیں بڑی بہت کچھ اس میں کوئی ٹیکس ادائیگی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, اس کے جو ارننگ کے ذرائع ہیں کیا اس کے لائف سٹائل سے مطابقت رکھتے ہیں, اس کے چیک مارکس ضروری ہیں. اس کے بعد یہ کہ جو منی لانڈرنگ اور کرپشن اور کوئی شخص انوالو رہا ہے کسی کیسز میں, جو مورل ٹرپیٹیوڈ کے کیسز ہیں جس کا کانسٹیٹیوشن میں بھی ذکر ہے, تو اس شخص کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب بعض چیزیں ایسی ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں, کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اگر کوئی شخص یہ کرتا رہا ہے یا ان کاموں میں ملوث رہا ہے تو وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ اس نے کبھی بھی شراب پی ہو, اس نے کبھی بھی زنا کیا ہو, اس نے ایکسٹرا میرٹل ریلیشن شپس رکھے ہوں, یہ تمام چیزیں درست ہیں, مگر جب کچھ چیزوں کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم کو ذرا ریئلسٹکلی بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آن گراؤنڈ ایک شخص ٹیکس نہیں دے رہا, وہ کالا دھندا کر رہا ہے, مختلف چیزیں ہیں. تو ہمیں کن کن چیزوں کو ریئلسٹکلی ہم چیک کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی شخص شراب پیتا ہو گھر میں بیٹھ کے, اب اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے. بعض چیزوں کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے, بعض چیزوں کو ثابت کرنا ٹیکس ایویژن وغیرہ کے حوالے سے نسبتاً آسان ہوتا ہے. تو جو شخص ٹیکس ایویژن کر رہا ہے, جو شخص کالا دھندا کر رہا ہے, جو اور دوست طریقے سے بلیک مارکیٹنگ کر رہا ہے, وہ کیا ملک کے املاک اور ملک کے جو وسائل ہیں اور ان کو سنبھالنے کے قابل ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اب جو الیکشن کمیشن ایک بنایا گیا, وہ ہمیں پتا ہے کہ جو الیکٹورل ریفارمز کے تھوڑے حوالے سے الیکشن کمیشن بنا, کمیٹی چیئرمین ڈار صاحب جو تھے انہوں نے 19 نومبر کو انہوں نے کہا کہ جی ہم 6 سے 8 ہفتوں میں اگلے, جو تقریباً مڈ جنوری کی تاریخ آتی ہے, ہم اپنے پروپوزل جو ہیں وہ پریزنٹ کریں گے. وہ تاریخ بھی یقیناً اس لیے آگے ہو جائے گی کیونکہ زاہد حامد صاحب جو 8 رکنی سب کمیٹی کے لیگل ایکسپرٹس کے ہیڈ ہیں, تو ان کے اوپر بھی کچھ لیگل پروسیڈنگز وغیرہ شروع ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے امید ہے کہ مڈ جنوری میں بھی اس چیز کو پریزنٹ نہیں کیا جا سکے گا. اور آپ اگر آج کل اخبارات یا مختلف میڈیا, پاکستانی میڈیا کی بات کر رہی ہوں جعفری صاحب, اگر ان کے حوالے سے دیکھیے تو اب آپ کو الیکٹورل ریفارمز کی بات ذرا سننے میں ہی نہیں آتی, اس لیے کیونکہ کچھ حلقوں میں یہ رائے رکھی جا رہی ہے کہ غالباً یہ جو ایک الیکٹورل ریفارم کے حوالے سے یہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی, اس کا کام صرف جو پریشر تھا پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو ڈیفلیکٹ کرنا تھا, اور وہ وقت کے ساتھ وہ جیسے جیسے دھرنوں کی صورت لمبی ہوتی چلی گئی اور پی ٹی آئی نے کچھ لیولز پر اپنا امپیٹس جو ہے وہ لوز بھی کیا ہے. اس کی وجہ سے لوز میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ دیکھیے آج میرا مراسلہ کل صبح آ رہا ہے اخبار میں دی پرپل مینٹل, تو نیٹ پہ بھی آ چکا ہے, اویلیبل ہے. تو اس میں میں نے دو باتیں کی ہیں. ایک بات میں نے جو اس میں کی ہے جو آپ کے سوال کے حوالے سے بھی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ پی ٹی آئی میڈیا, سوشل میڈیا اور کورٹ کیس کے تحت اپنا جو رائے ہے, جو الیکٹورل پروسیس کی بات ہے, یہ تمام باتیں کرے, جو اب الیکٹورل پروسیس پہ بھی اتنا فوکس نہیں آ رہا ہے. لیکن یہ جو انہوں نے تمام الیکشن پروسیس کو ان کوشچن وہ لے آئے ہیں, سوالیہ نشان اٹھا دیا ہے, یہ پوائنٹ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اسٹیبلش کر دیا ہے. اب بعض اوقات ہوتا یہ کہ جب ایک بات اسٹیبلش ہو جائے اور آپ اسی بات کو دہراتے چلے جائیں تو اس بات ہلکی ہو جاتی ہے. اگلا اسٹیپ جو اب اس وقت ضروری ہے پی ٹی آئی کو لینا, وہ خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس ہسپتالوں کی تشکیل جی. اور جن امور کی وہ باتیں کرتے ہیں کہ سارے ملک میں ہونی چاہیے, اس کو پہلے اپنے پروونس میں اسٹیبلش کریں
جی.
ورنہ لوگ اسٹریٹجی کو کوشچن کریں گے, جو یقیناً پی ٹی آئی یا کوئی بھی محب الوطن پاکستانی ایسا نہیں چاہے
جی.
گا.
اچھا میں ذرا سا جی
الیکٹورل ریفارم جی
میں ذرا سا یہاں آپ کو روکوں. سینیٹر ریوانہ صاحب آپ سے میں کمنٹ کرنے کے لیے کہوں گا ان کی باتوں کو جو یاسمین صاحبہ نے فرمائی ہیں, لیکن اس سے پہلے قمر دلشاد صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اپنی موجودہ حیات میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ کس حد تک خود مختار ہے؟ لیکن ہم اس سے پہلے ایک اسٹیشن آئی ڈی لیں گے اور اس اسٹیشن آئی ڈی کے بعد ہم قمر دلشاد صاحب کا جواب سنیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے عمران اسماعیل صاحب کو دعوت دی تھی، انہوں نے ایگری کیا تھا، لیکن اس وقت ان کا ٹیلی فون جو ہے وہ بج رہا ہے، وہ ٹیلی فون اٹھا نہیں پا رہے ہیں، کیا وجہ ہے یہ وہی جانتے ہیں. قمر دلشاہ صاحب، ذرا اختصار کے ساتھ تو آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ کس حد تک خود مختار ہے الیکشن کمیشن؟
نہیں جناب، گزارش یہ ہے بالکل، سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب نے، احمد بلال بہروب نے بھی اور یاسمین صاحبہ نے بڑی خوبصورتی سے آپ کے تمام سوالوں کو کور کر لیا ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت موجودہ جو چیف الیکشن کمیشنر بنے ہیں سردار رضا خان، یہ بڑے اپ رائٹ جج ہیں، ان کے اندر بڑی کوالٹی ہے، انتظامی بھی، عدلیہ کے بھی اور تمام معاملات کے. تو یہ اپنی قابلیت سے، صلاحیتوں سے اور اپنے ماضی کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے ہمارے الیکشن کمیشن کے اراکین کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور الیکشن کمیشن کے اراکین جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. اس وقت سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان ملک کے اندر ایک انتخابی اصلاحات جو کرنی ہے اس کے بارے میں ان کے پاس ایک اچھا خاصا ایجنڈا بھی ہے. اور وہ جو بات یاسمین نے کہی ہے کہ جی انن فار وقت، یہ میں نے 11 مارچ 2009 کو جو انتخابی کمیشن کا جو میں چیئرمین تھا، ہم نے اس وقت کی حکومت سے پیش کر دیا تھا. اور یہ ہمیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 18 اپریل 2013 کو جب یہ انتخابی بلٹ پیپر چھپنے کے لیے گئے، اسے ایک گھنٹے پہلے یہ شک نکال دی گئی. تو یہ بڑی پوری صلاحیت کی بات ہی ابھی میری چند روز پہلے بات ہوئی ہمارے سابق سیکرٹری اشتاق صاحب سے، وہ بڑے حیران تھے، ہم نے شامل کر دیا تھا. تو اب یہ چیزیں یہ، لیکن رضا صاحب جو ہیں، سردار رضا صاحب، یہ سارے معاملات کو دیکھیں گے اور جو اس میں خامیاں رہی ہیں 2013 کے انتخابات میں، یہ ہمارے ریٹرننگ افسران کی طرف سے کوتاہیاں ہوئی ہے، یہ ہمارے کچھ عدلیہ کے معاملات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہمیں تو یہ سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ کہ ہمارا الیکشن ٹریبل بڑا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن الیکشن ٹریبل کے تمام فیصلوں کو عدالتیں جو ہیں وہ اپنے قانون کے مطابق ان کو ریلیز دے دیتی ہے، جس کی طرح بدنامی کس کو ہوتی ہے؟ الیکشن کمیشن پاکستان کو اور الیکشن ٹریبل کو، لیکن سارے فیصلے ہماری عدلیہ جو ہے ان کو ریلیز دے دیتی ہے، اس کے آرڈر دے دیتی ہے. اس سے ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے، اس پر میں نے یہ گزارش کی تھی، میں نے سالدار سے بھی میں نے گزارش کی ہے، میں نے ان کو بھی اتباع پر بدل دی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ الیکشن ٹریبونل، الیکشن اپیلیٹ ٹریبونل کی طرح بنتے ہیں، ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن اپنے دائرہ کار سے خارج کرے اور انڈیا کی طرف پر چلے. انڈیا میں یہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن ٹریبونل نہیں، الیکشن کے بعد اگر کسی کو اعتراض ہے تو متعلقہ ہائی کورٹ میں کیس جا کے فائٹ کرے اور وہاں سے فیصلہ لے لیں، اور الیکشن کمیشن آف انڈیا اس پہ اپنا جذبہ دے لیتا، جذبہ نہیں دیتا بٹ اپنا آرڈر باندھ لیتا ہے، ابھی وہاں سے آرڈر آ گیا. لیکن ہمارے یہاں سارے معاملات دے دیے ہیں الیکشن ٹریبونل کو، اور وہ کام جو ہے وہ کرتے بھی ہیں، کرتے ہیں تو عدلیہ ان کو ریلیف دے دیتی ہے. تو الیکشن کمیشن پاکستان اور چیف جو ہے ہمارے چیئرمین جو ہے وہ باقاعدہ اس میں تنقید کا نشانہ بن جاتا ہے. اسی طرح انڈیا نے وہ بڑا کام کیا، وہاں ڈیلیمیٹیشن بھی اپنے پاس ہی رکھی، ڈیلیمیٹیشن کے لیے بھی علیحدہ کمیشن ہے، وہ ڈیلیمیٹ جتنے بھی کنٹروورشل معاملات ہوتے ہیں الیکشن کے، وہ انڈین الیکشن کمیشن رکھے ہی نہیں اپنے پاس. تو یہ بھی جو ہے رفیق رضا صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی کمیٹی میں یہ بھی کہتے تھے ڈیلیمیٹیشن کمیشن علیحدہ بنائے اور انڈیا کی فالو کرے، اس سے الیکشن پاکستان صرف الیکشن کروائے اور باقی فائنینشیل میٹر میں یہ بالکل آزاد ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے معاملات میں بھی آزاد ہے، بڑے پاور ہیں. ٹھیک کہا ہے سینیٹر رفیق صاحب نے کہ ہمارے عوامی نمائندگی ایکٹ میں سب کچھ شامل ہے، صرف اس پر عمل کرنے کی ایک ول پاور چاہیے.
اچھا احمد لال محبوب صاحب، میں قبل اس کے کہ آپ کو خدا حافظ کہوں، آپ ایک سوال کا جواب مجھے اور یہ دیجئے کہ جو تجویز قمر دلشاد صاحب کی ہے کہ انڈین الیکشن کمیشن کے طرز کے اوپر ٹرائیبونلس ختم کر دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ کیا موجودہ قوانین کے تحت نئے الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ایسے انتخابات کرا سکے جن پر زیادہ اعتراضات نہ ہوں؟
دیکھیے وہ بالکل اس پوزیشن میں ہے، ہمارے پاس قوانین موجود ہیں، سسٹمز موجود ہیں، انتظامی صلاحیت اور قابلیت کی صرف ضرورت ہے. اور میرے خیال میں جیسے قمر دلشاد صاحب لگتا ہے کہ نئے چیف الیکشن کمشنر سے ذاتی طور پہ واقف ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی انتظامی صلاحیتیں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اگلے الیکشن پہلے الیکشنوں سے بہتر نہ کروا سکیں. میرے خیال میں یہ اصلاحات کا عمل تو چلتا رہتا ہے، یہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہم کہہ سکیں کہ اب اصلاحات کی مزید گنجائش نہیں ہے. اصلاحات کے اوپر کام ہوتا رہنا چاہیے اور نئی چیزیں آتی رہنی چاہیے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتے رہنا چاہیے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے پاس جو پاورز ہیں، کیا نئے چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن ان پاورز کو انتظامی طور پہ استعمال کر کے ایک واقعی
لوگوں کے اندر ایک کریڈیبل الیکشن کرا سکیں گے. یہ بالکل ممکن ہے, اور میں تو کم از کم پر امید ہوں کہ اب چونکہ جو نئے الیکشن کمشنر ہیں وہ عمر کے لحاظ سے بھی ان کی وہ حیثیت نہیں ہے, تو وہ انتظامی لحاظ سے بھی کافی ایکسپیرینس ہے, تو امید ہے کہ ہمارے اگلے الیکشن پہلے سے بھی بہتر ہوں گے.
بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. سینیٹر رفیق رجوانہ صاحب, اب آپ یہ فرمائیے کہ یاسمین صاحبہ نے جو دو ایک باتیں ریز کی ہیں اور قمر دل شاہ صاحب نے, آپ کا کیا رد عمل ہے اس پر؟ اور دوسرے یہ کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہیں, چیف الیکشن کمشنر نئے, یہ اپنی موجودہ حیثیت میں انہی قوانین کے تحت اپنا کام بخوبی چلا سکتے ہیں بغیر کسی مداخلت کے؟
دیکھیں جی, بات یہ کہ گنجائش تو بہتری کی ہمیشہ باقی رہتی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. مگر جہاں تک یہ یاسمین صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ایسا کالم بھی ہو جس میں 50% لوگ کہہ دیں کہ ہمیں یہ دو امیدوار منظور نہیں ہیں, یہ کوشچن بھی جو میں نے سپریم کورٹ کے مقدمے کا حوالہ دیا ہے اس میں یہ ریز ہوا تھا. پھر وہاں یہ بات بھی ریز ہوئی کہ کیا اب بلوچستان میں ایک آدمی کو 202,000 ووٹ پڑتا ہے, ایک آدمی کو 8,000 ووٹ پڑتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے, تو کیا اس کو آپ عوام کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں جہاں 1,00,000 ووٹ ہو؟ میں تو نہیں کہہ سکتا. اب بات یہ ہے کہ ووٹر کا لازمی ووٹ ڈالنا قانون میں تو ہے, لوگوں کو شعور دینا پڑے گا, اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں جہالت ہے, مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے, اس پر تو پھر بعد میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی جو ٹرن آؤٹ ہے وہ زیادہ ہو, لوگ میکسیمم اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ جو بندہ کانسٹیٹیوئنسی میں جو الیکٹ ہو کے آئے تو کم از کم وہ اس ووٹوں کی اکثریت کو ریپرزینٹ کرے. باقی ویسے تو وہ سب کو کرتا ہے چاہے جو ووٹ نہ بھی دیں, تو اس سے یہ ایک احساس ہوگا کہ واقعی لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور دلچسپی لی. نہیں ابھی وہ فرما رہی تھی کہ الیکٹرل ریفارمس کمیٹی شاید اب تھوڑا پی ٹی آئی جب پریشر ڈال رہی تھی وہ کر رہے تھے, یہ بات نہیں ہے, ہم لوگ مسلسل کام کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی بہتری آئے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہے دھاندلی کا الزام, ایک ہے اس کا ثبوت, میں قانون اور آئین کی بات کر رہا ہوں
جی.
تو قمر دل شاہ صاحب نے ابھی یہ فرمایا ہے کہ انڈیا کی طرح ٹریبیونل ختم کر لیے جائیں. دیکھیں میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے اوپر کسی نے دھاندلی کا الزام لگایا ہے تو اس دھاندلی کا الزام میں جیت چکا ہوں, مجھے ایک ویسٹڈ رائٹ ہو گیا, تو مجھے آؤٹ کرنے کے لیے, مجھے اس پروسیس سے باہر نکالنے کے لیے, مجھے میری اس جیت کو ناکامی یا میری اس جیت کو دھاندلی کی پیداوار ثابت کرنے کے لیے اس کا ایک پورا پروسیس ہے, اس کا ایک ثبوت ہے جس کی بنیاد آرٹیکل 225 میں رکھ دی گئی ہے الیکشن ٹریبیونلز کی. تو بہرحال میں تو بس معذرت اس بات سے اگری نہیں کرتا, بلکہ اس دفعہ پہلی دفعہ یہ بہتری ہوئی ہے کہ الیکشن ٹریبیونل جو ہیں وہ کانٹریکٹ پہ انہوں نے علیحدہ ہی انڈیپینڈنٹ ریٹائرڈ, آلموسٹ ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ سیشن ججز رکھے ہیں, کسی جگہ پہ ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز رکھے ہیں غالباً, اس لیے رکھے ہیں کہ پہلے یہ الیکشن ٹریبیونل ہائی کورٹ کے سرونگ جج صاحبان ہوتے تھے, ان جج صاحبان کے پاس اپنی عدالتوں کا جو معمول کا کام ہے اس پہ اتنا رش ہوتا تھا کہ الیکشن پٹیشنز کے بارے میں یہ تصور ہو گیا تھا کہ آج الیکشن ہوا اور ہارے ہوئے بندے نے پٹیشن کی تو اگلے الیکشن کی میعاد ختم ہونے تک یا آنے تک یہ الیکشن پٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو اب انہوں نے یہ ایک بہتری کی طرف قدم اٹھایا اور ٹرائیبیونل انہوں نے انڈیپینڈنٹ ہی لگا دیے اور ان کو کہا کہ آپ فیصلہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھاندلی کا الزام بالکل, کوئی بندہ الزام لگائے تو جس پر لگایا پہلے تو دھاندلی کے الزام کو ثابت کیا جائے, ٹھیک ہے, اس کے بعد جس کے خلاف دھاندلی کا الزام ہے اس کو جو ہے آپ ڈیفینس کا رائٹ تو دیں کہ قاتل کو بھی ہے. اس کے بعد جب فیصلہ ہو فرض کیا جیتے ہوئے آدمی کے خلاف ٹرائیبیونل نے فیصلہ کیا تو اس کو عوامی نمائندگی کے ایکٹ 1976 کی جو ہے سیکشن 67 سب سیکشن 3 کے تحت غالباً اس کو اپیل کا حق بھی حاصل ہے, سپریم کورٹ میں ایک اپیل ہے. اسی الیکشن پروسیس کو اور اس سارے کام کو کم وقت دینے کے لیے کہ تاکہ پروسیس اور لمبا نہ ہو اس کا الیکشن ٹریبیونل کا, انہوں نے صرف ایک ٹریبیونل کے پاس چیلنج کرے اور صرف ایک اپیل رکھی گئی ہے قانون میں تاکہ زیادہ لمبا کام نہ ہو. تو بہرحال بہتری کی تو اس میں پھر میں عرض کروں گا کہ کوئی دو رائے نہیں, بہتری کی ہمیشہ گنجائش ہے, مگر ساتھ ساتھ
یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دھاندلی کا الزام لگتا ہے. اب ہماری حکومت ہماری پارٹی میں دھاندلی کا الزام لگتا ہے.
اچھا میں یہاں
عموماً ہی نون لیگ
میں ذرا سے جہاں آپ کو روکے ایک سوال آپ سے یہ کروں گا, یہ جو پرسپشن ہے کہ جن لوگوں کے پاس آپ ٹرائیبونل میں اپیل لے کر جاتے ہیں اپنی شکایت لے کر جاتے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن یا حکومت کے اپائنٹڈ ہوتے ہیں یا ان کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں اور وہی فیصلے کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں, ہاں تو اس تاثر کو کیسے دور کریں گے آپ؟
نہیں میں آپ کو ریکال درست کر دوں, یہ الیکشن ٹرائیبونل کے جو جج لگتے ہیں ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان لگاتا ہے.
صحیح, بالکل صحیح.
اگر الیکشن ٹرائیبونل کے اگر الیکشن ٹرائیبونل کے خلاف کسی نے ٹرانسفر اپلیکیشن بھی دینی ہے مقدمہ تبدیل کرنے کی تو وہ الیکشن کمیشن کو.
صحیح, لیکن پرسپشن یہ ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا انفلوئنس ہے, وہ پرسپشن دور کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے.
نہیں میں کہتا ہوں خدا نہ خواہ یہ بات بھی نہیں ہے, اب ٹرائیبونل انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہے ہیں. باقی سفارش کا کلچر اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی بات ہے تو ایسی بات نہیں ہے. ہر پارٹی کے امیدوار جیتوں کے خلاف ہاروں کے خلاف جو ہے نا ہاروں نے کی ہوئی ہے پٹیشن, ضروری نہیں کہ حکمران جماعت کے خلاف ہی ہے پٹیشن. آپ پٹیشن کا جو ہے نا ایک ریشو نکال لیں جو پینڈنگ ہے یا فیصلے ہو چکے ہیں, تو جیتنے والوں کے خلاف کسی پارٹی سے کوئی جیتا ہے تو ہارنے والے نے کیا ہوا. میرے پاس سپریم کورٹ میں اب کافی کیسز میں کر رہا ہوں, یہ بات نہیں ہے کہ سارے اب جیتی پارٹی کے اپنا حکومتی پارٹی کے خلاف ہے, مگر میں اس بات سے بطور قانون کے طالب علم کو اگری نہیں کرتا کہ خدا نہ خواستہ ٹرائیبونل مل جاتے ہیں اور ٹرائیبونل جو ہے وہ انتظامی امور کے حوالے سے کہیں کوئی حکومت کے زیر اثر, ان کا تو حکومت سے کوئی تعلق.
آبویسلی کہیں نہ کہیں تو ٹرسٹ کرنا پڑے گا نا آپ کو, آبویسلی ٹرسٹ تو کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں.
اگر دیکھیں یہ کلچر بھی اب ختم کرنا پڑے گا, اگر میں ہار گیا تو اگر دھاندلی ہے بھی نہیں تو میں کہوں دھاندلی ہے, یہ کلچر بھی ختم کرنا پڑے گا, ہمیں ریکنسائل کرنا پڑے گا کہ اگر میرے خلاف فیصلہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں جج مل گیا, اگر میرے حق میں ہوں تو میں کہتا ہوں انصاف ہو گیا. تو انصاف کا معیار کیا ہے؟ انصاف کا معیار اگر ذاتی حوالے سے ہے الیکشن میں ٹرانسپیرنسی, اگر ذاتی حوالے سے ہے کہ میں جیت گیا تو ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے. اس نفسیاتی جو سوچ ہے کسی بھی, میں کسی جماعت کی بات نہیں کرتا کسی آدمی کی بات نہیں کرتا, اس سے بھی ہمیں نکلنا پڑے گا اور ایک اسپورٹس مین اسپرٹ کے طریقے سے ہمیں بھی چلنا پڑے گا. جو انتخابی اصلاحات ہیں اس میں میرا خیال ہے اس سے جو نفسیاتی سوچ ہے اس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے.
اچھا یاسمین صاحبہ یہ بتائیے کہ جس کلچر کی بات کر رہے ہیں رفیق رجبانہ صاحب, آپ کے خیال میں اس کو ختم کرنے کے لیے ملک میں کیا ہونا چاہیے اور سول سوسائٹی کی بھی کیا کوئی ذمہ داری بنتی ہے اس سلسلے میں؟
میں آپ کا سوال کا جواب دینے سے بات پہلے ایک بات کلیریفائی کرنا ضروری سمجھوں گی, کیونکہ ان صاحب نے باتیں کافی ساری کی ہیں, اس کے لیے تو ایک کتاب لکھنی پڑے گی دینے کے لیے. نوٹا کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کروں گی کہ آج بھی جو سیٹ سسٹم ہے نوٹا ہو یا نہ ہو, بعض علاقوں میں آبادی کم ہے وہاں 5,000 ووٹ پہ بھی آپ ایم این اے یا ایم پی اے بن جاتے ہیں اور 50,000 ووٹ لے کے بھی آدمی ہار جاتا ہے, اس کا نوٹا ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے. لیکن نوٹے کا ایک فائدہ جو ہے جو ہوتا ہے کہ عام عوام میرے ہاتھ میں یہ رائٹ ہے کہ اگر آپ ووٹ لے کے بھاگ لیے یا آپ نے اپنے کردار اور حرکات سے خود کو اہل ثابت نہیں کیا میرا ریپرزینٹیٹو ہونے کا, تو اگلے الیکشن میں میں نوٹا پہ سائن کر سکتی ہوں, یہ میرا رائٹ ہے. اس میں جب لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ ہم تمام کینڈیڈیٹس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو یقینی طور پہ لوگوں کا انٹرسٹ اور انوالومنٹ اینڈ کوانٹیٹی آف ووٹ زیادہ ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ پاکستان از ناٹ دا اونلی کنٹری جہاں پہ یہ سجیسٹ کیا گیا تھا, یہ بہت سارے ممالک بسمیت بنگلہ دیش میں کافی وقت سے رائج ہے یہ طریقہ. یہ کوئی نئی فارسی یہ کوئی نیا لا نہیں ہے جو پاکستان کے لیے صرف سجیسٹ کیا گیا تھا. اب آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا سول سوسائٹی کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ جو کلچر ہے
یہ جس کا حوالہ دیا ہے رفیق رجبانہ صاحب نے کہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے, تو اس میں سول سوسائٹی کا کیا رول ہو سکتا ہے؟
دیکھیے یہ ایک وشیس سرکل ہے, ہم ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ سب کچھ بڑا اچھا ہے, سب کچھ تو بڑا اچھا نہیں ہے نا
جی.
کیا جو ہمارے ریپرزینٹیٹو ہیں وہ چور نہیں ہیں بڑے حد تک؟ کیا وہ بلیک مارکیٹنگ وغیرہ کے دھندے اور مختلف چیزوں میں سب نہیں, جنرلی میں بات کر رہی ہوں, کتنے اسکیمز ہوتے ہیں جس میں نام نکلتے ہیں, پھر وہ اندر جب کارپیٹ کچھ برش ہو جاتا ہے, کچھ ایلیگیشنز بھی ہوتی ہیں اس میں سچائی نہیں ہوتی, یہ بات بھی درست ہے. مگر یہ کہنا کہ جو پوزیشنز میں لوگ رکھے جاتے ہیں یا سامنے آتے ہیں وہ دودھوں کے نہائے ہوئے ہیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو جب ایک عام آدمی کو, مجھ جیسے آدمی کو جعفری صاحب, انصاف نہیں ملے گا, اور اگر آپ کوئی بڑے صاحب ہیں اور آپ قتل بھی کر کے بری ذمہ ہو جائیں گے اور میں ایک چھوٹی سی غلطی پہ بھی ماری جاؤں گی, تو آپ مجھے کیا ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟
صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, آپ ایک سوال جی قمر دلشاہ صاحب, ایک سوال ایک پرٹیکولر حوالے سے ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حلقہ جو 122 ہے لاہور کا, اس میں حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ بیگز کھولے جائیں اور ووٹس کاؤنٹ کیے جائیں. اور اس حلقے سے جو اس وقت اسپیکر ہے قومی اسمبلی کے, وہ وہاں سے جیتے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا, یہ کتنا مؤثر ہے, کتنا افیکٹو ہوگا پوری صورتحال پر جو اس وقت تو الیکشن کے سلسلے میں پی ٹی آئی نے کریٹ کی ہوئی ہے؟
اس سلسلے میں بہت بڑے گہرے اثرات پیدا ہوں گے, کیونکہ جناب اسپیکر صاحب نے اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ اسٹے آرڈر دیا ہے اپنی عدالتوں کے ذریعے. اب ظاہر ہے کہ اسٹے ختم ہو گیا تو جسٹس خان صاحب نے اپنے عوامی نمائندگی ایکٹ سیکشن 1756 کے تحت انہوں نے اپنے کاروائی کی اور انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ اس کی آپ ری کاؤنٹ کر لیں, تمام کاؤنٹر فائل چیک کر لیں. یہ بڑا صحیح فیصلہ انہوں نے کیا ہے, اور اس کے فیصلے کی روشنی میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمام بیلٹ پیپر جو ہے یہ دادرا سے تھرمل پریشر چیک کروا لیں. اب یہ صورتحال ایک تو بڑی تکلیف دہ اسپیکر صاحب کے لیے, اگر ہمارے خاص تھا ان کا رزلٹ جو ہے وہ ان کے خلاف چل جاتا ہے تو ان کی ساری شہرت بھی برا اثر پڑے گا, اور نواز شریف گورنمنٹ پر بھی زہر ہے. یہ ڈیڑھ دو سال تک کیوں اقدار کروایا, کیوں اسے اسٹے آرڈر دیا؟ اب یہ اچھے ایران خالی مطمئن ہو گئے, انہوں نے خود شاید فیصلہ قرار دے دیا ہے, تو ظاہر ہے کہ دیر لگے گی. ابھی نادرا کے پاس بھی کیس جانا ہے, انہوں نے بھی اس کی تمام چیک کروانا ہے, ابھی ایک ڈیڑھ ماہ لگے گا. لیکن اب آپ حیران ہوں گے آپ کہ ان کے وکیل نے فوری طور پر اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا, وہ کہتے ہیں صبح ہم نے ہائی کورٹ میں جانا ہے
اپیل کرنے کے لیے. جی
یہ چیز اپیل کر رہے ہیں, یہ ہمارے الیکشن ٹیموں کو ہماری عدلیہ نہیں چلنے دیتی. اب عدلیہ انڈیا میں تو ہمیں بار بار انڈیا کے ساتھ دینی پڑ جاتی ہے. انڈیا میں یہ ہے کہ جو الیکشن جو ہو جاتے ہیں, جو الیکشن شروع ہو رہے ہوتے ہیں, ان کے معاملات میں کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرتی. رزلٹ آنے کے بعد جو چاہیں ان کے ہائی کورٹ میں جائیں یا سپریم کورٹ میں جائیں, اس سے پہلے مداخلت نہیں کرتے. لیکن ہمارے ہاں تو ابھی الیکشن ٹریبیونل میں آپ درخواست دیتے ہیں تو ساتھ ہی اسٹے لے لیتے ہیں. یہ ہمارے ہاں خرابیاں ہیں, اور یہ بھی ہمارے انتخابی اصلاحات کمیٹی کو چاہیے تو ایسا فیصلہ کر دیں کہ جب تک وہ فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک کسی عدالت کی طرف وہ نہ جائے. یہ بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہوگا. جب فیصلہ آ جائے تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ کا حق بنتا ہے, جیسے کہ رسیدوں سے فرما رہے ہیں کہ باقاعدہ ہائی کورٹ جائے. اس کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے.
سینیٹر رجوانہ صاحب, یہ فرمائی کہ یہ جو حلقہ 122 کو کھولنے کے لیے الیکشن ٹریبیونل نے حکم دیا ہے اور ایاز صادق صاحب کے وکیل نے ہائی کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے, اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کا آپ کچھ بتا سکیں گے کیا ہو سکتے ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں, جبکہ تحریک انصاف ایک پوری کمپین چلا رہی ہے اس بارے میں؟
لیکن یہ گزارش یہ ہے, میں قانون کا طالب علم ہوں, اگر کوئی ایسا فیصلہ جو ہوتا ہے جس کو میرا رائٹ ہے چیلنج کرنے کا, تو وہ تو ہر آدمی کا رائٹ ہے, چاہے وہ یاز صادق صاحب ہیں چاہے وہ کوئی بھی صاحب ہے. ٹھیک ہے جی. اب دوسری بات یہ ہے, ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن اس وقت پیدا ہو چکی ہے کہ یہ انگوٹھوں کی تصدیق کی, یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں. کچھ حلقوں میں پاکستان کے الیکشن پٹیشنز کی سماعت کے دوران ناظرہ کو حکم دیا گیا کہ آپ کاؤنٹر فائل سے یہ انگوٹھے تصدیق کریں. تو کچھ کیسز ایسے سامنے آئے, جن میں میں کچھ کیس سپریم کورٹ میں بھی کر رہا ہوں, بلوچستان کے بھی ہیں, جس میں ناظرہ نے مثلا ناظرہ کے پاس ایک کیس میں 10,000 وہ 10,000 کاؤنٹر فائل بھیجے گئے. ناظرہ نے ان کاؤنٹر فائلز کو چیک کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس میں سے 3,000 تو ویریفائی ہو گئے ہیں, باقی ویریفائی ایبل نہیں ہے. اور ویریفائی ایبل جو نہیں ہے, یہ ذرا غور سے سماعت کیجیے گا, میں ایک قانونی بات کر رہا ہوں
جی, پلیز.
مجھے اس کا اثر کس پہ کیا ہوتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, ہر کسی کو انصاف ملنا چاہیے, ہارے ہوئے کو بھی اور جیتے ہوئے کو بھی. अब उन्होंने ये सवाल उठाया, ये रिपोर्ट भी नागरा की और बाकी केसों में भी आई हुई है कि ये तीन चार उन्होंने वजूहात दिए जिसमें स्याही की नाकस स्याही का इस्तेमाल है, जिसमें उसका उड़ जाना है, बहुत सारी चार पांच चीजें दी है। अब एक बहुत बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट में जेर समाप्त है काफी केसेस में जिसमें हम भी उसमें पेश हो रहे हैं कि क्या अगर कोई वोट किसी नुक्स की वजह से नागरा की रिपोर्ट आ जाए कि वो वेरीफाइएबल नहीं है तो फिर क्या उस पर ये समझ लिया जाएगा। ये मैं बिल्कुल आपको एकेडमिक डिस्कशन कर रहा हूँ, इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, कि क्या उससे ये तस्वर कर लिया जाएगा कि जीते हुए ने धांधली की है। ये अब सवाल पैदा होगा। उस दिन हमारी मेरा एक और हफीज की दादा साहब का आपस में हम आमने सामने वकील का ये क्वेश्चन रेज हुआ तो उन्होंने ये एक कैटेगरी सारी कैटेगरी अलहदा कर रहे हैं, नागरा की वेरिफिकेशन का जो कैटेगराइज करके वो केसेस अलहदा कर रहे हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाना है, उससे ये बहस खत्म हो जाएगी कि एक वेरीफाइएबल वोट नहीं है, चाहे मेरे हैं या पीटीआई के हैं या किसी के हैं, तो उससे क्या ये तासुर लिया जाएगा कि ये धांधली है, क्या जो इस मफरूते पे कायम कर लेंगे जीतने वाला धांधली से जीता है। और उसके बाद अगला सवाल इसके साथ ये भी पैदा होता है कि जो अंगूठे वेरीफाइएबल नहीं है बगैर बैलेट पेपर देखे ये क्या तसव्वुर किया जाएगा कि जो नॉन वेरीफाइएबल है जो बैलेट पेपर में किसको वोट पड़ा है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम फॉरन अगेंस्ट बहुत कुछ कहा जा सकता है। इसके बाद जो है फिर आज तक सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले हैं कि ये जो इलेक्शन पिटीशन का ट्रायल है उसको जो ट्राइब्यूनल की सेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फेक्शन ऐसी होनी चाहिए जैसे कि एक क्रिमिनल केस का ट्रायल होता है, और क्रिमिनल ट्रायल की एनालॉजी में अगर कोई मशकूक काम है और ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई नहीं हो पाता तो शक का फायदा जो है वो एक जीते हुए उम्मीदवार को जाता है। ये पूरी मैं कानूनी और आईनी बात कर रहा हूँ
जी।
बाकी है कि जो धांधली से जीता है उसको सीट पे रहने का कोई हक हासिल नहीं है, जिसको धांधली से हराया है उसको आप पार्लियामेंट से बाहर रहने का कोई हक नहीं है, इसमें तो दो राय बिल्कुल नहीं
सही।
है
जी। तो बहुत शुक्रिया जनाब, ये कोई ऐसा मौजू है कि जिस पर मेरे ख्याल में इससे बहुत ज्यादा घंटों तक बात हो सकती है, बदकिस्मत से हमारे पास कुल एक घंटा था। और आप
यास्मीन साहब अगर किताब भी लिखी जा सकती है
आप बिल्कुल, ये तो लिखती है किताबें और आर्टिकल्स भी लिखती हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लिखती हैं, हम तो पढ़ते हैं रेगुलरली। तो आप तीनों साहबान का, जनाब रफीक रजवाना साहब, यास्मीन साहिबा और जनाब कमर दिल शाह साहब, बेइंतहा शुक्रिया। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमारे आज के प्रोड्यूसर थे विटू मीर और हमारे इंजीनियर थे सलमान तारिवाली। और अब अपने मेजबान कमर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।